وبارك وسلم عليهم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الساعة فقال: إذا زيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: قيل كيف زيعت الأمانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا فقال: اللهم طهر قلبي من النفاق وأعينني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے جو اصل معنی تھے وہ معنی یا تو محدود ہو جاتے ہیں یا وہ معنی بدل جاتے ہیں، اور لوگ اس لفظ کو کسی دوسرے مفہوم میں استعمال کرنے لگتے ہیں جس کے لیے وہ لفظ وضع نہیں ہوا تھا، جس کے لیے وہ لفظ مقرر نہیں کیا گیا تھا. ایک لفظ جس مفہوم کے لیے بطور ٹرم کے استعمال ہوا تھا، اس لفظ کو عوام میں آ کر کے یا کسی خاص طبقے میں جا کر کے کسی دوسرے مفہوم میں استعمال کیا جانے لگتا ہے. یہ کبھی عمدن ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر ایسا ہونے لگتا ہے. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. جیسے لفظ فتنہ، جب عوامی زبان میں لفظ فتنہ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی لڑائی، جھگڑا، اختلاف، مخالفت، نزاع، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ. لیکن ٹھیک یہی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے تو وہاں یہ مفہوم نہیں ہے. وہاں مفہوم ہے وہ چیز جو انسان کو آزمائش میں ڈال دے. یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے. مثلا قرآن کریم میں لفظ آیا یہی اس جگہ پر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تورات لینے کے لیے. اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ تم پورا ایک وفد لے کر کے آؤ گے اور اس وفد کو یہاں حاضر ہونا ہوگا، اس کے بعد پھر تورات تمہارے حوالے کی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے منتخب افراد کا ایک وفد تیار کیا جو تقریباً 70 آدمی تھے، اور ان کو لے کر کے جب گئے ہیں تو راستے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو شانوں کو دیکھ بھی سکیں گے؟ ہاں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہا ہم کیسے مان لیں گے پھر ہم نے اللہ سے ملاقات کی؟ ہم تو تب تک نہیں مان سکتے جب تک آپ ہم کو دکھا نہیں دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، آپ اپنی ایک جھلک کم سے کم ان کو دکھا دیجئے، اس کے بعد پھر یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں صاحب ہم نے اللہ سے ملاقات کی ہے، تورات بھی اللہ ہی سے لی ہے، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو بتائیں گے. ورنہ یہ نہ جانے واپس جا کر کے کیا کہیں گے کہ ہم تو گئے تھے مگر ہم نے تو کسی سے ملاقات کی نہیں، اب نہیں معلوم ہے وہ تورات کس نے ہم کو دی ہے. تو یہ میرے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے، یا اللہ آپ ان کو اپنا وجود دکھا دیجئے، ایک چہرہ، ایک مرتبہ ایک جھلک دکھا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ جل شانہ کی ایک تجلی ظاہر ہو گئی اور وہ 70 آدمی سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے. قرآن کریم میں موجود ہے یہ. اب وہ جو گر گئے تو موسیٰ علیہ السلام دوسری پریشانی میں پہنچ گئے کہ اب اگر یہ مر گئے اور یہ زندہ نہیں ہو پائے تو میں واپس جا کر قوم کو کیا کہوں گا، اب میں جب تورات لے کر کے جاؤں گا اور واپس جا کر کہوں گا بھائی تمہارے جو افراد میرے ساتھ تھے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اللہ کو دکھا دیجئے، اللہ نے اپنی ایک تجلی ان پر ڈالی اور سارے کے سارے بے ہوش ہو کر مر گئے، تو لوگ کہیں گے کہ صاحب ہمارے آدمیوں کو نہ جانے کہاں مروا کر کے آپ آگے اور کہہ رہے ہیں تورات لے کر آیا ہوں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی اللہ فتنتک، یا اللہ یہ تو میرے لیے بہت بڑی آزمائش آ گئی. ان افراد کو اللہ نے اپنی تجلی کی بنیاد پر کے بے ہوش کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے یہ تو میری آزمائش ہے، میں کیا کروں گا، اب میں واپس جاؤں تو لوگ مجھے مشکلات میں ڈالیں گے اور تورات لیے بغیر جاؤں تو مشکل ہے، یا اللہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیجئے ورنہ یہ بہت بڑی آزمائش میرے لیے آ گئی. تو فتنے کے معنی وہاں آزمائش کے ہیں. قرآن کریم نے مال کے بارے میں بھی کہا یہ فتنہ ہے، حالانکہ مال ہی کے بارے میں قرآن نے کہا یہ خیر ہے، مال ہی کے بارے میں قرآن نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. جمعے کی آیت اللہ نے بیان فرمائی، اس میں کہا جو ہی تم جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو نکل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، فضل سے مراد مال. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی فضل کو تلاش کرو، فضل سے مراد وہاں مال ہے. تو جس چیز کو اللہ نے فضل کہا، جس چیز کو اللہ نے اپنی قرآن میں خیر کہا، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو فتنے کے معنی وہاں فساد نہیں ہے بلکہ یہ مال تمہاری آزمائش ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کی بنیاد پر تم خراب ہو جاؤ گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال کی بنیاد پر تم وہ بہت سارے کام کرنے لگو گے جو غربت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے. تو مال جو ہے وہ تمہاری آزمائش ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مال آ گیا، کبر میں مبتلا ہو گیا، اکڑ میں آ گیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو مال مل گیا اور اس مال کی بنا پر اس نے وہ کام کیے جو وہ پہلے نہیں کر پا رہا تھا. تو فتنے کے عوامی معنی ہیں فساد، لڑائی، جھگڑا، سازشیں، اور قرآن کا مفہوم کے مطابق فتنے کے معنی ہیں آزمائش. یہ آزمائش خیر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش شر کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے یہ لفظ فتنہ اپنے اس مفہوم سے باہر نکل آیا جو مفہوم قرآن نے مقرر کیا تھا، بس ٹھیک اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے اور بہت قیمتی اور وسیع المعنی لفظ ہے، اس کا مفہوم ہمارے ہاں تقریباً بدل گیا ہے یا بہت محدود ہو گیا ہے، وہ ہے لفظ امانت. عام انسان بلکہ تعلیم یافتہ حضرات بھی، علماء بھی عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امانت کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص نے اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھی، میں صاحب کچھ دنوں بعد یہ چیز آپ سے واپس لے لوں گا، اور وہ کہتا ہے جی بہت اچھا واپس لے لیجئے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ اپنی چیز واپس لیتا ہے. اگر اس نے وہ چیز ٹھیک طرح سے اس کو واپس کر دی تو کہہ لگا صاحب آپ امانت دار آدمی ہیں، آپ نے یہ چیز ٹھیک طرح سے مجھے واپس کر دی. اور اگر اس نے اس چیز میں کوئی خرد برد کیا تھا، کوئی خراب کر دی تھی، اس کا غلط استعمال کیا تھا، کہہ لگا صاحب آپ نے تو خیانت کی. اتنا مفہوم ہے عوام میں امانت کا. لیکن قرآن میں اور حدیث میں امانت کا اتنا مفہوم نہیں ہے، انتہائی وسیع مفہوم ہے. وہ محسوس ہوتا ہے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو پڑھ کر، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کچھ احادیث سے. مثلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، حدیثی کتابوں میں بھی وہ دعا موجود ہے، دعاؤں کی کتابوں میں بھی وہ دعا موجود ہوتی ہے. آپ دعا فرماتے تھے یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، حالانکہ حضور کو نفاق کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ دعا کی، یعنی ہم کو بتایا کہ بھائی مجھے تو نفاق کا خطرہ نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ کے لیے نفاق سے بچنے کی دعا کر رہا ہوں، تو تمہیں تو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس نفاق کی مصیبت سے، اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اندر نفاق آ چکا ہوگا. تو اس لیے بطور دعا کے حضور نے سمجھایا کہ تم اس بارے میں محتاط رہنا. اور آگے کیا فرمایا، یا اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچانا، وہ اعیننی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچانا، کیونکہ آپ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. اب آنکھ کی خیانت کیا چیز ہے؟ ظاہر آنکھ کی خیانت ہے آنکھ کا غلط استعمال، جو چیز نہیں دیکھنی ہے اس چیز کو دیکھنا، اس کو حضرت نبی علیہ السلام فرما رہے یہ خیانت ہے. تو وہ جو مفہوم عوام میں تھا امانت کا، وہ مفہوم ختم تو نہیں ہوا لیکن اس سے زیادہ وسیع درجے میں ایک اور مفہوم سامنے آ گیا کہ صاحب جو چیز ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے ہم کو تخلیقی طور پر عطا کی ہے، اس کا وقتی طور پر غلط استعمال بھی امانت کے خلاف ورزی ہے، امانت کے خلاف اور دیانت کے خلاف ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، کوئی گفتگو فرما رہے ہیں، اسی گفتگو میں ایک شخص نے درمیان میں سوال کھڑا کر دیا، اسے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، گفتگو چلتی رہی. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حضور نے سنا ہی نہیں سوال، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے سوال تو سنا مگر آپ نے مناسب نہیں جانا کہ درمیان میں سوال کیوں کیا گیا، اسے آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے سمجھا یہ کہ حضور نے شاید سوال ہی نہیں سنا ہوگا گفتگو کے دوران، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ صاحب غلط موقع پر سوال اس نے کیا. جب کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو اس وقت درمیان میں بولنا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی بات کر رہے تھے تو بیچ میں کیوں سوال کیا اس نے، جب یہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو جاتے اس کے بعد وہ سوال کرتا تو مناسب تھا، چونکہ اس نے درمیان میں سوال کیا اسے حضور نے جواب نہیں دیا. ادھر سے حضور اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، جب آپ کی وہ گفتگو پوری ہو گئی جو آپ کو بتانا تھا اس وقت، اس کے بعد آپ نے فرمایا من السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو اس نے سر کھڑا کیا، حضرت میں ہوں وہ سوال کرنے والا، کیا سوال ہے؟ کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی. اس سے سوال کیا امانتوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، کیسے امانتوں کو ضائع کیا جائے گا؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا جب کوئی عہدہ، جب کوئی کام، جب کوئی معاملہ نااہل کے حوالے کیا جائے گا تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہوگا. یہ تو بالکل دوسرا مفہوم آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت اس شخص کو دی گئی کہ جو امامت کا اہل نہیں تھا، تو امانت ضائع ہو گئی. ممبری اس شخص کو دی گئی جو ممبری کا اہل نہیں تھا، تو امانت ضائع ہو گئی. کرسی اس شخص کو دی گئی کہ جو کرسی کا اہل نہیں تھا، تو امانت ضائع ہو گئی. کوئی وہ کام کہ جس کا تعلق عوام کے ساتھ تھا، وہ کام ایک ایسے انسان کے حوالے کیا گیا جو اس کام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو امانت ضائع ہو گئی. آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب عہدے نا اہلوں کے حوالے ہوں گے، جب معاملات نا اہلوں کے حوالے ہوں گے اور وہ ان کا حق پورا نہیں کریں گے، تو سمجھو کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، جو حدیث کی بخاری میں یہ حدیث اور کئی جگہ پر حدیث ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، پھر قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر کے جب مفہوم نکالتے ہیں تو امانت کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہوتا ہے. اس مفہوم کے اعتبار سے غور کریں کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. پہلی چیز اس کی جوانی، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر یہ داغدار ہو گئی تو آگے چل کر کے چاہے انسان کتنا ہی پاک دامن کیوں نہ بن جائے، لیکن جس وہ جوانی واپس آنے والی نہیں، وہ تو داغدار ہو چکی ہے. اس لیے اس جوانی کو امانت سمجھ کر کہ میں جوانی کا مالک ہوں، جو چاہوں گا میں گزاروں، جس طرح سے گزاروں گا، تو اس کے بعد امانت خیانت ہوگی. کہ تمہیں ہمیں جوانی دی، اس میں حسن بھی تھا، اس میں قوتیں بھی تھی، اس میں سجاوٹ بھی تھی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا، تو یہ جوانی کا غلط استعمال در حقیقت خدا کی عطا کی ہوئی امانت کی خلاف ورزی ہے. مشہور حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں جا سکے گا، پہلے پانچ باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اس میں ایک سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری تھی. اس جوانی میں چاروں طرف سے خطرے ہی خطرے ہوتے ہیں، ادھر سے عقل ناپختہ ہوتی ہے، آدمی بہت دور تک کسی معاملے کو سوچ نہیں پاتا، بلکہ عقل پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور آدمی وہ فیصلے کرنے لگتا ہے جن فیصلوں کے بعد خود آگے چل کے شرمندہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بلکہ حدیث میں ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی بھی ایک قسم کا جنون ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا جنون ہے. اس جنون میں کبھی آدمی سوچتا ہے مجھے گھر کی پرواہ نہیں، مجھے مذہب کی پرواہ نہیں، میں سماج سے ٹکراؤں گا، میں جو چاہے گا سو کروں گا، اور غلط راستے پر نکل کر کے ان مرحلوں تک پہنچتا ہے جن مرحلوں کے بعد وہ بہت دور جا چکا کر کے پھر سوچتا ہے میں کیا کیا، میں کہاں پہنچا، لیکن اس وقت تک وہ داغدار ہو چکی ہوتی ہے. تو جوانی امانت ہے. اگر آج اس جوانی کو ایک آدمی بچا لے گیا، تو حدیث میں بہت بڑی بشارت ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان بھی ہوگا جس میں جوانی پاکیزگی کے ساتھ گزاری ہوگی. آج کے عہد میں آج کے جوان کو، آج کے برے ماحول میں اپنی جوانی کو بچانا بے انتہا مشکل ہے، مگر ساتھ میں ضروری بھی ہے کہ اگر کوئی چارہ نہیں. اگر یہ داغدار ہو گئی تو بعد میں کتنے ہی پارسا کیوں نہ بن جائیں، وہ داغ دھلنے والا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو معاف ہو سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن ساری زندگی انسان کا ضمیر اس کو کوستا رہے گا کہ اب تک اگرچہ میں نیک بن چکا ہوں لیکن جوانی میں نے کیا 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 ہے. تو وہ جوانی کے سیاہ کارنامے بار بار زندگی میں سامنے آتے رہیں گے، اور ایسی ضمیر کی مار پڑتی ہے، اس قدر احساسات کہ میں ایسے جوانوں کو جانتے ہیں کہ جی کیا کریں، اب تو ہم نے بہت کچھ چھوڑ دیا، اب تو ہم سدھر گئے، مگر وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں تو ساری رات میں تڑپتا رہتا ہوں میں نے کیا 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 ہے، اپنی جوانی کا غلط استعمال کیسے کیا ہے. اور آج کے ماحول میں جب ماحول ہوتا ہے پاکیزہ اس میں بگڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جب ماحول ہوتا ہے برا اس برے ماحول میں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہیے آج کا معاشرہ، آج کا گھر، آج کا بازار، آج کا آفس، آج کا سکول، آج کے کالج، آج کے کوچنگ سینٹر، یہ تمام ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے لیٹرین، کہ صاحب جانا تو ہے ضروری مگر وہاں بہرحال گندگیاں ہیں. اب عقل مندی یہ ہے کہ انسان اس گندگی کی جگہ پر جائے، کیونکہ جانا تو ہے، لیکن وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لائے. وہ انسان نادان مانا جائے گا کہ جو کہتا ہے صاحب لیٹرین جانا ضروری ہے. کیا ٹھیک؟ اور اس کے بعد پھر اپنے کپڑے بھی خراب کر کے آ گیا، اپنا بدن بھی خراب کر کے آ گیا، بدن میں بدبو بھی لگ گئی ہے، اس کو صاف بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہاں کی گندگی ساتھ لے کر کے آنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. تو جیسے انسان یہاں چھوٹے پیمانے پر کرتا ہے اسی طرح کبھی بہت بڑی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، قرآن کریم بھی کسی اہم حقیقت کو کبھی سمجھایا کرتے تھے بطور مثال کے، اور تقریباً عالمی ادبیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ مثال دینے میں محمد الرسول اللہ سے زیادہ بڑا ادیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسی عجیب مثال بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب از فہم، اس سے زیادہ دل کو مطمئن کرنے والی اور کوئی مثال ہو نہیں پاتی ہے. وہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کسی بات کو کیسے مثال سے سمجھاتے ہیں. کوئی مشکل ترین بات ہوتی ہے اس کو مثال سے اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ آسان ممکن نہیں. مثلا دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے پھر توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اب یہ بات سمجھانی ہے خدا کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے مثال لائی. مثال میں آپ نے بیان فرمایا، تم یہ سمجھو کہ ایک انسان اونٹ پر سوار ریگستانوں کا سفر کر رہا ہے، اس کا کھانا اور پینا اسی اونٹ پر ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کہیں ریگستان میں نیچے اتر گیا تاکہ میں تھوڑا سا آرام کروں، اس کے بعد پھر سوار ہو جاؤں گا. نیچے اتر کر اس نے اونٹ کو کہیں باندھا، اس کے بعد خود آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب وہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ اونٹ کہیں ہاتھ نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف سے ریگستان ہے، ریگستان کو چل کر وہ آدمی پار نہیں کر پائے گا، کیونکہ ریگستانوں کی دنیا الگ دنیا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر پائیں گے. وہ تو جب آدمی دیکھے گا ریگستان کو تب سمجھ میں آتا ہے یہ کون سی دنیا ہے. تو اس میں جو ریگستان میں پھنسا وہ نکل نہیں پاتا پھر. تو اب یہ پریشان ہے، اور اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ اب وہ اونٹ چونکہ مجھے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، میرے پاس کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، میں کھاؤں گا تو کہاں سے، کھانا بھی اسی اونٹ پر، پانی بھی اسی اونٹ پر، لہٰذا مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر ڈال دیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی مرنا ہے، اور مایوس ہو کر کے بیٹھا. اتنے میں اچانک دیکھا کہ اس کا اونٹ واپس آ گیا خود بخود. ایک حدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، اور چونکہ جب آدمی بے ہوش ہو کر گرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوشی بار بار آتی اور جاتی ہے. تو وہ بے ہوش ہو کر جب ذرا سا اس کو ہوش آ گیا تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ واپس آ کر کھڑا ہے. وہ خوشی میں جلدی سے اٹھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اونٹ کے اوپر جو میرا کھانا پینا تھا وہ موجود ہے یا نہیں، تو دیکھا وہ سارا کھانا پینا موجود ہے. اتنا خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر کے وہ کیا کہتا ہے، کہنے لگا آپ یا اللہ آپ میرے فرما بردار بندے ہیں اور میں آپ کا رحیم خدا ہوں. کہنا چاہیے تھا اسے یا اللہ میں آپ کا فرما بردار شکر گزار بندہ ہوں اور آپ میرے رحیم خدا ہیں. تو فرتے مسرت میں خوشی میں وہ الٹا بول گیا. حضور نے فرمایا جیسی خوشی اس انسان کو ہوئی اونٹ کے واپس آنے پر، اس سے 100 گنا خوشی اللہ تعالیٰ شانوں کو زیادہ ہو جاتی ہے جب بندہ واپس آ جاتا ہے. اب یہ مثال آپ نے سمجھائی، تو مثال سے حضور یہ بات سمجھا. بس ٹھیک اسی طرح سے آج کے جوان کو اپنی جوانی بچانی، بس اس کی سادہ مثال یہ ہے، ایک لڑکا ڈرائیوری کرتا ہے، چاہے کسی اور کی گاڑی ہے چاہے اپنی، تو کیا کرے گا وہ، آگے اس کو ٹریفک بھی آئے گا، آگے جانور بھی آئیں گے، آگے انسان بھی آئیں گے، سکول کے بچے بھی ہوں گے، ناواقف لوگ بھی ہوں گے، آگے انٹرینڈ ڈرائیور بھی آئے گا، ان تمام میں یہ کیا کرے گا، بچا بچا کر کے نکالے گا. جہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے وہاں روکے گا، کہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، کہیں دائیں بائیں مڑنا پڑے گا، کہیں تیز کلامی بھی کرنی ہوگی، کہیں اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا. غرض یہ کہ بچا بچا کر کے وہ اپنی گاڑی کو لے جائے گا. بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جوانی کی گاڑی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کو بچا بچا کر کے نکالیے. آپ کو قدم قدم پر آگے ٹریفک بھی آئے گا، قدم قدم پر آگے بچے بھی آئیں گے، قدم قدم پر آگے مستورات بھی آئیں گے، قدم قدم پر آگے گڈھے بھی آئیں گے. تو اس وقت آنکھیں بند کر کے جوانی کی گاڑی کو لے کر کے چلیں گے تو کہیں ایک جگہ اس کو ایکسیڈنٹ کا شکار بنا دیں گے، کہیں دوسرے ایکسیڈنٹ کا شکار بنائیں گے. جس طرح سے ہم اپنی گاڑی کو بچا بچا کر کے کر لاتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے 15 سالوں کے ڈرائیوری کرتے ہوئے فخر چند مہینے محمد، بڑے فخر کے ساتھ ڈرائیور کہتا ہے کہ صاحب خراش بھی میں نے کسی کو نہیں آنے دی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے یہ جوانی کی گاڑی اور یہ امانت ہے، اس امانت کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ امرک مان تو عبد الامانات الہ علیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو چاروں طرف سے اس طرح سے بچا بچا کر کے چلائیں کہ اس جوانی کو کسی بھی اعتبار سے داغ لگنے نہ پائے، نہ غلط تعلقات ہوں، نہ ڈرگس کا شکار ہوں، نہ ماں باپ کی نافرمانی ہو، نہ غلط فیشن ہو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے نوجوان کا ہے وہ یہ کہ آج کے نوجوان کا ایمان خطرے میں ہے، اور اس خطرے میں ہونے کی بہت ساری وجوہات، ان وجوہات کے متعلق حضرت نبی علیہ السلام نے اشارے بھی فرمائے ہیں اور واضح بھی فرمایا۔ مثلا ایک حدیث میں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخیر زمانے میں تمہارے سامنے نئے نئے نظریات آئیں گے، سیاتی بعدی قوم یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اخیر زمانے میں کچھ قومیں پیدا ہوں گی، کچھ افراد پیدا ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسے ایسے نظریات لائیں گے جو باتیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ میں مثال بتاتا ہوں، یہی کشمیر میں ایک سکول کے اندر جس کا سارا سٹاف مسلمانوں کا، پرنسپل صاحب بھی مسلمان، بچے بھی سارے مسلمان، ذہین بچے ہیں، تو سکول والوں نے ڈیبیٹ کرایا۔ کس بات پہ ڈیبیٹ کرایا؟ کہا لگا صاحب اس وقت تک نئی تھیوری وجود میں آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے صاحب؟ کہ بچے اپنا رشتہ خود کرنے چاہیے، اس میں ماں باپ کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ بچوں کے دو گروپ کر دیے۔ کہا لگا صاحب بچے ایک گروپ یہ بتائے گا کہ نہیں نہیں رشتہ جب بھی ہونا چاہیے ماں باپ کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور دوسری تھیوری نہیں صاحب بچوں کو اپنا رشتہ خود کرنا چاہیے، یہ زندگی خود گزارنی ہے، ماں باپ کو اس میں کیا دخل ہے؟ یہ پرانے ٹائپ کے لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں، عمر کا فاصلہ ہمارے درمیان ہے۔ تو صاحب یہ جو عمروں کا فاصلہ ہے، سوچوں کا فاصلہ ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، ہم بہت اگلی سوچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ پچھلی سوچوں کے لوگ ہیں وغیرہ ڈال کر اب بچے جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک ٹیم یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب اپنی مرضی سے شادی کرنے چاہیے، اپنی مرضی کے فیصلے ہونے چاہیے، خود انتخاب کرنا چاہیے، اس میں ماں باپ کا دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے گروپ کہتا ہے نہیں نہیں ماں باپ کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے۔ تو آخر میں پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا، یہ گروپ جیت گیا اور وہ گروپ جو ہے وہ ہار گیا۔ کیا پیغام دیا بچوں کو؟ کہ صاحب آگے چل کر کے تم کو یہ بہت بڑا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، تو ماں باپ کو سائڈ پر کر دو۔ اور صاحب نے یہ کہا کہ اب اس وقت نئی ٹرنڈ شروع ہو گئی ہے، اس پر ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، آخر آزادی کا دور ہے۔ یہ گویا بچوں کا غلط پیغام پہنچایا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو بیچ میں نئے نئے نظریات آتے تھے، نئے نئے ازم آتے تھے، حضرت نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ اس حدیث کا ترجمہ محدثین جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے سامنے نقلی حدیثیں لائی جائیں گی، گڑی ہوئی حدیثیں لائی جائیں گی، یہی مفہوم تھا۔ اور اس وقت کے محدثین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے وہ تو فرمایا ہی تھا، لیکن اصل مطلب آج کے دور کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تمہارے سامنے نئی نئی تھیوریاں لائی جائیں گی، تمہارے سامنے نئے نئے ازم آئیں گے، ایسے ازم جو تمہارے باپ دادا نے سنے بھی نہیں ہوں گے، جیسے ڈارونزم آیا تھا کہ صاحب انسان جو ہے وہ بندروں سے نکل کر آیا، چلتا رہا ڈیڑھ دو سال دو سال تک، اور خوب لائبریریوں کی لائبریریاں لکھی گئی، اور کیا بھی سارے کو کہا صاحب ڈارونزم ساری تھیوری جو ہے وہ غلط ہے، اب اس سے آگے دنیا۔ تو وہ جو سال ہر سال تک انسانوں کا ذہن اس تھیوری کو اپنائے ہوئے رہا، اب وہ ختم ہو گیا، تو گیا اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ ایولیوشن کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور تھیوری لائی گئی، بے شمار مسلمان اس کو پڑھاتے رہے، اور ان کا ذہن بھی اسی سے اس کا قائل ہو گیا، اور وہ طرفدار بھی بن گئے اس کے، اور آگے چل کر کے تھیوری ختم ہو گئی۔ تو حضور آج کے زمانے میں نئے نئے ازم، نئے نئے فتنوں کی شکل میں اور دلائل کے ساتھ سامنے آتے ہیں، تو آج کے جوان کو اپنی جوانی بچانی ہوگی، اپنے ذہن کو ان تمام فتنوں سے۔ تو جوانی امانت ہے، اس امانت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں، ٹھیک اسی طرح سے جیسے جوانی امانت ہے، اسی طرح سے پیسہ امانت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کسی مذہب میں پیسہ ذاتی چیز ہے، جیسے مرضی ویسے استعمال کرو، نہ کمانے میں کوئی پابندی ہے، نہ خرچ کرنے میں کوئی پابندی ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے، آپ کمانے میں بھی پابند ہیں اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس جتنا پیسہ بہت آ گیا جیسے مرضی ویسے اڑاؤ، ہرگز نہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ پیسہ کہاں کہاں تم خرچ کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ آج کی اس ایج میں جتنا پیسوں کا غلط استعمال انسان کرتا ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال لیتے ہیں کہ صاحب موبائل کو اتنا غلط استعمال کرتے ہیں بے فائدہ باتوں میں، فون کیا کسی کو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ٹھاک، ہاں جی ٹھیک، اور خیریت ہے، ہاں جی اور خیریت ہے، کیا دلیل دبا ہے، مطلب خر پٹھا کرو، اور بے شواخ آ رہا ہے، دس دس دفعہ کہیں گے بے شوا وار ہے، بے شوا وار ہے، اور ادھر سے وہ پیسہ گر رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے پیسہ، لیکن وہ محسوس نہیں ہوگا یہ وہ پیسوں کا غلط استعمال، یہ تو چھوٹا سا غلط استعمال ہے. ایک شخص نے مدراس سے کتا خریدا اور کتے کو خریدنے کے بعد پھر یہاں واپس لایا، بہت بڑی رقم اس پر خرچ ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کے لیے مخصوص قسم کا شڑ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس پر روزانہ ہر مہینے جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہا ہے. کیا صاحب اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ خلاصہ کچھ بھی نہیں، کتوں کی خدمت. اور جب اس سے کہا گیا کہنے لگا صاحب تم لوگ بیک ورڈ ہو ہم فارورڈ ہیں، تو کتوں کی خدمت میں لگ گئے اور سمجھ رہے ہیں ہم فارورڈ ہیں. یہی ہے وہ وقت کا غلط استعمال، پیسوں کا غلط استعمال. اور قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان ختم ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا تو نتیجے کئی سارے نکلیں گے، ان میں سے ایک نتیجہ یہ نکلے گا بے فائدہ کاموں میں تم کو لطف آنے لگے گا. تب یہ شخص کتوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بڑا مزیدار کام ہے اور بہت بہتر کام ہے، حالانکہ فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقلی طور پر، نہ سماجی طور پر، نہ دینی طور پر، تو بات ہی نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے ہیں. اور مدینہ طیبہ میں آپ نے باقاعدہ مہم چلائی تھی کہ سارے کتوں کو ختم کر دو، اور ایک عورت جو بڑھیا تھی اکیلی تھی اپنے گھر میں، اس کے باہر کتا تھا، حضور نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا ابو رافع میں نے سنا فلاں بڑھیا کے گھر میں کتا ہے، جا کے اس کو مار دو. تو ابو رافع گئے، بڑھیا کو اندر پتا چل گیا کہ یہ کوئی آیا ہے کتے کو مارنے کے لیے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. کہ نہیں نہیں یہ کتا میری حفاظت کے لیے، میں کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا جا کے حضور سے کہو. وہ بڑھیا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اکیلی ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ وہ تو کتا ہی میری حفاظت کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ محافظ، کتے کو مار دیا جائے گا. تو حضور نے کتوں کی تہذیب ختم کر دی تھی، اور ہمارے یہاں مسلمان جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ، کیونکہ صاحب میں ہائی فائی آدمی ہوں، وہ کتوں کی تہذیب میں زندہ رہنا چاہتا. تو امانت، پیسہ امانت ہے. ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی عہدہ مل جائے، چاہے وہ چپراسی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے عہدہ، عوامی سطح کا ہو، پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ کا ہو، جو ہی کوئی عہدہ مل جائے گا یہ امانت ہے. اس امانت کی خیانت اگر ہونے لگے تو حضرت نبی علیہ السلام نے وہی فرمایا تھا کہ جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے تو ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. بد عہدی کا مطلب جس وقت ایک انسان ملازمت لیتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ لے چاہے گورنمنٹ کے لے، گویا وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اس ملازمت کے جتنے تقاضے میں پورا کروں گا، میں ڈیوٹی پوری دوں گا، میں کام صحیح کروں گا، میں نے اس کو کام کو کرنے کے لیے جتنی تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم میں نے حاصل کی ہے، اس کے لیے جو تجربہ چاہیے تھا وہ تجربہ میں نے حاصل کیا ہے. تو گویا وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں تجربہ کار بھی ہوں، میں تعلیم یافتہ بھی ہوں، اس عہدے کا میں مستحق ہوں، اور جو اس عہدے کے تقاضے ہوں گے سروس رول کے مطابق وہ میں پورے کروں گا. اور یہ کہہ کر کے گویا وہ سائن کرتا ہے اور ملازمت لیتا ہے. اس کے بعد اگر وہ ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ کام چوری کرتا ہے، اس کے بعد پھر اگر وہاں وہ فراڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہاں کی چیزوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو سب خیانت ہو رہی ہے. اس خیانت کا نقصان کیا ہوگا کہ رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ جو آج کے زمانے میں بے روزگاری ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ صاحب جو بے روزگار ہیں ان کو جب روزگار دیا جاتا ہے وہ پہلے سے طے کر کے رکھتے ہیں کہ میں اپنی بے روزگاری کا سارا انتقام وہاں دفتر سے لوں گا، کہ کس طرح سے میں لوگوں کو لوٹوں گا. ایک ڈاکٹر مجھے ملے، اللہ اکبر، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس مریض آیا، یہ مریض آپ کے پاس امانت ہے، گویا ہم دیکھیں گے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، تم اس کا استحصال تو نہیں کرو گے، وہ چیزیں جو اس کو نہیں کرانی وہ تو نہیں کراؤ گے. یعنی ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں لیکن کرائیں گے، یہ ٹیسٹ بھی کرائیں گے، فلاں ٹیسٹ بھی کرائیں گے، فلاں ٹیسٹ بھی کرائیں گے، کیونکہ وہاں سے مجھے کمیشن لینا ہے. اس بیچارے مریض کو نہیں معلوم کہ مجھے ٹیسٹ کیوں کرائے جا رہے ہیں، وہ اصل میں اس کو کمیشن لینا ہے، ورنہ ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ اس کو کون سی دوائی چاہیے تھے بغیر ٹیسٹوں کے بھی. تو یہ تو 10 قسم کا ٹیسٹ کرائے اگر وہ اپنا کمیشن لینے کے لیے، تو خیانت کر رہا ہے اپنے عہدے کے ساتھ، وہ خیانت کر رہا ہے اپنے اس علم کے ساتھ جو اس کو اللہ نے عطا. ذہانت اللہ نے عطا کی ہے، یہ ذہانت بھی امانت ہے. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں عجیب کرتب دکھاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں؟ انہوں نے کہا دکھاؤ. لیکن دور تھا محدثین کا، اور ہارون رشید جو ہے وہ محدثین اور فقہا کے درمیان میں رہ کر کے زندگی گزار رہا تھا، اس لیے ایک طرف سے محدثین کی جماعت تھی، ایک طرف سے فقہا کی جماعت تھی، لہذا وہ بالکل محتاط تھا، اور کہیں کہیں اس کے انداز حکومت میں بالکل جیسے خلافت راشدہ تھی، کہیں کہیں ایسا انداز بھی تھا اس کا. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی پکڑ کر لایا گیا، اس پر الزام یہ تھا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے اور عوام میں پھیلاتا ہے. تو ہارون رشید نے حضرت عبداللہ بن مبارک جو اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے ان سے پوچھا حضرت کیا حکم ہے؟ کہا اس کی گردن اڑا دیجئے. فیصلہ کر دیا، اس کو لے گئے گردن اڑانے کے لیے. اس نے کہا صاحب ایک بات سنو، میں ہارون رشید سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے واپس لے جاؤ. اس کو واپس لایا گیا کہ جی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں. کیا؟ کہنے لگا مجھے مت ماریں، مجھے زندہ رہنے دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی حدیثیں میری گھڑی ہیں، تاکہ آپ اعلان کر دیں بھائی یہ حدیثیں ساری موضوع ہیں، گڑی ہوئی حدیثیں ہیں. ہارون رشید نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لہذا بھائی چھوڑیں گے اس کو ہم زندہ رہنے دیں گے، تاکہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں خود بتا دے گا، اور ہم کو کیسے پتا چلے گا جو عوام میں پھیل گئی حدیثیں وہ گھڑی ہوئی ہیں یا حضور کی فرمائی ہوئی ہیں. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا، پھر بھی ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کو بلا کر پوچھا، حضرت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ماریں گے نہیں، کیونکہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں خود بتا دے گا کون کون سی ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ دوسرا فتنہ ہے آپ کے لیے، ہرگز دھوکے میں مت آئیے، اس کو گردن اڑا دیجئے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اگر اس نے سچی حدیث کے بارے میں کہا، گھڑی ہوئی حدیث ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہم سچی حدیث چھوڑ دیں گے اس آدمی کی وجہ سے؟ کہا لگا جی ٹھیک ہے، مگر گھڑی ہوئی حدیث ہے، ہم کو کون بتائے گا؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا، ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم تو اسی لیے ہیں، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے والے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہارون رشید چونکہ محدثین و فقہا کے دائیں بائیں رہنے والا تھا، اس لیے وہ دھوکہ نہیں کھاتا تھا. تو وہ جو آدمی آیا کرتب دکھانے والا، اس نے کہا جناب میں عجیب کرتب دکھانا چاہتا ہوں. ہارون رشید نے کہا ضرور دکھاؤ. اس نے بھرے دربار میں درمیان میں سوئی کھڑی کی، اور اس کے بعد پھر ایک سوئی لی اور سوئی پر ماری اور وہ سوراخ سے پار ہو گئی، پھر دوسری لی اس کے بعد اس کو مارا تو وہ بھی سوراخ سے پار ہو گئی. 10 سوئیاں اس نے ماری ہے اور ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں گئی بلکہ سوراخ سے پار نکل گئی. سارے حیران ہو گئے، کہنے لگے صاحب اتنا شاندار اس کا نشانہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے سوئیوں کو پار کر رہا ہے. تو ہارون رشید بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا بھائی 10 دینار اس کو بطور انعام کے دے دو اور 10 جوتے اس کو بطور سزا کے لگاؤ. دربار میں شخص کہنے لگا جی یہ تو ٹھیک ہے، انعام تو دینا چاہیے اسے، اور جو آپ انعام دے رہے ہیں یہ تو ہے کم، مگر ٹھیک ہے اب جتنا آپ نے چاہا، یہ 10 جوتے کس چیز کے؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس کو ذہانت عطا کی تھی، اس نے اپنی ذہانت کو کس خرافاتی کام میں لگایا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا فائدہ نہ دین کو ہے، نہ دنیا کو ہے، نہ ملت کو ہے، کہ سوئی میں اندر سوئی پار کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. اب وہ خوش ہے کہ میں نے صاحب عجیب و غریب کارنامہ دکھایا. آج کے زمانے میں ہوتا تو گینز بک میں اس کا نام آ جاتا. لیکن غرض یہ کہ ذہانت بھی اللہ کی امانت ہے. اس ذہانت کا غلط استعمال اگر کوئی، قلم اللہ کی امانت، اس قلم کا غلط استعمال کرتا ہے، افسانے لکھتا ہے، ناولیں لکھتا ہے، فحش شاعری کرتا ہے، تو غلط کا غلط استعمال ہے، قلم کا غلط استعمال ہے. اور جب قلم کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر حدیثیں وجود میں آتی ہیں، پھر فقہ وجود میں آتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تقریباً 150 سال پہلے جرمنی میں کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنے مسلمانوں کے پاس حدیثیں ہیں ساری غلط ہیں. لکھنے والا یہودی تھا، اور اتنا لمبا اس نے وہ مضمون لکھا کہ صاحب دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے کہ صاحب اس نے تو حدیثوں کی بنیاد ہی نکال دی. اور ساتھ میں اس نے یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ساری جمع کی گئی ہیں مسلمانوں کے نبی کے 300 سال کے بعد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ یہ سب بعد میں آئے ہیں، لہذا ساری حدیثیں جو ہے وہ مشکوک ہیں. مسلمانوں کے پاس یہ جو حدیثوں کا سرمایہ ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیثوں کا سرمایہ، یہ سارا غلط ہے. اور یہ بات وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس اپنے مذہبی اوتاروں کی ایک بات بھی موجود نہیں ہے، اور اگر کچھ کوئی بات ہے بھی تو اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کہ واقعتاً یہ ان کی بیان کی ہوئی ہے بھی یا نہیں. یعنی کوئی یہودی اطمینان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی بھی بات ہے، اور ہم پورے انشرح اور اطمینان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی. نہیں، وہ صرف مسلمان، صرف اسلام کی دولت یہ کہ اس کے پاس حضور نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات ریکارڈ ہے، محفوظ ہے. اور ان باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی اسے، کہ تقریباً 500,000 انسانوں کے حالات ریکارڈ کر لیے گئے صرف اس غرض کے لیے کہ وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں. تو ہم دیکھیں گے یہ آدمی کون ہے. اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگ، تقریباً 500,000 انسانوں کے حالات مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہیں، صرف اس لیے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا ہے. ہم پہلے دیکھیں گے یہ کون شخص ہے، اور انہیں افراد کی موجودگی کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ حدیث کس قسم کی بن جائے گی. تو حدیث کا سرمایہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے دنیا کی قومیں لگی رہتی ہیں کہ صاحب کسی طرح سے یہ حدیث مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کو مشکوک بنا دیں. تو وہ جو جرمنی کا مستشرق تھا، اس نے کتاب لکھی کہ مسلمانوں کی حدیثیں جو ہے وہ معتبر نہیں ہیں. یہاں عرب ملکوں کے، بر صغیر کے محدثین ابھی سوچ ہی رہے تھے اس کا جواب کیا لکھیں گے. تو فرانس میں ایک شخص، میں قلم کی بات سمجھا رہا تھا کہ قلم سے فائدے کیا کیا نکلتے ہیں، قلم جب امانت بنا کر آدمی سمجھتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو فرانس سے ایک آدمی اٹھا، نام تھا اس کا ڈاکٹر حمید اللہ، یہ صاحب پہنچے اور جرمنی میں جا کر کے لیکچر دیا، اسی یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی میں گولڈ ہیز نے کتاب لکھی تھی، میونخ میں. میونخ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں ڈاکٹر اقبال نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا. اسی یونیورسٹی میں جا کر کے لیکچر دیا اور ثابت کیا کہ جو تم کہتے ہو کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، حضور کے زمانے میں یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں اور ریکارڈ میں ہیں، صحابہ کے زمانے میں یہ حدیثیں لکھی گئی اور یہ ریکارڈ میں ہیں، اور صحیح سے یہ ہیں. ابو ہریرہ کا صحیفہ یہ تھا، اس میں اتنی حدیثیں ہیں. عمرو بن عاص کا صحیفہ یہ تھا، اس میں یہ حدیثیں ہیں. جابر بن سمرہ کا صحیفہ یہ تھا، اس میں یہ حدیثیں ہیں. انس میں صحائف کے صحائف دکھا گیا تو بےچارے کی ساری وہ تھیوری فیل کر دی. غرض قلم کا صحیح استعمال ہوا تو کہاں جا کر کے فائدہ نکلا؟ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ایک مسلمان جہاں سے گیا تھا اور اس نے جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے افسانے لکھے اور فرانچ زبان کے فوش افسانوں کو بھی فیل کر دیا، ان سے بھی زیادہ فوش افسانے لکھے. تو قلم امانت، اس امانت کا انسان صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ اولاد جو انسانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اولاد امانت ہے. اگر یہ اولاد ہمارے گھروں میں بگڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بعد میں کہیں گے میرا بچہ بگڑ گیا، یہ تو کہیں تمہارے گھر میں میں نے ایک بچہ بھیجا تھا، وہ میرا بندہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، تمہارے گھر میں بگڑا کیسے؟ تو گویا اپنے والدین اپنے بچے کے بارے میں جب بے فکر ہوں اور وہ بچہ بگڑ جائے گا تو امانت میں خیانت ہو گئی، اور اس امانت کا خیانت کا خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. آج کے زمانے میں عمومی طور پر والدین اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دیندار کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ دین سے دور ہی نہیں، دین کا باغی بلکہ دین کو برا بلا کہنے والا ہے. مجھے ایک نوجوان لڑکا ملا، بہت اچھی تعلیم پڑھی بھی، شاید اسی گلی میں اس نے تعلیم پڑھی تھی، اس نے بتایا بھی میں نے فلاں جگہ سری نگر کے فلاں سکول میں میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد میں فلاں جگہ پڑھا، اس کے بعد پھر باہر کے ایک ملک میں گیا، وہاں سے بڑی ڈگری لے کر کے آیا اور ایک بہت بڑی کمپنی کی برانچ میں وہ بنگلور میں کام کر رہا ہے، 60-70 ہزار روپئے اس کی تنخواہ ہے. تو چپکے سے آ کر کے کہتا ہے کہ میں اور کسی اور سے نہیں کہہ سکوں گا، صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو چکا ہے. میں نے کہا اچھا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا تم جس ماحول سے زندگی گزار گزار کر کے چلے آئے ہو اب تک، اس میں تو ہونا ہی ہے، یہ تمہارے گھر میں خدا کا تصور نہیں رہا ہوگا. جس سکول میں تم گئے وہاں نہیں ہے، اس کے بعد اگلے کالج میں گئے وہاں بھی نہیں آیا، اس کے بعد پھر آگے جس ملک میں پہنچے تم، جارجیا یا کہاں الاسکا میں اس نے ڈگری کی تھی، وہاں بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر جس کمپنی میں تم جاب کر رہے ہو یہاں بھی خدا کا تصور نہیں. تو ڈاؤٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. غرض یہ کہ اور کہہ لگا صاحب میرا باپ تو بہت نیک آدمی ہے، اور کہا اس کی نیکی تم کو کیا کرے گی، تمہارے زہر میں تمہارے دماغ میں تو جراثیم داخل ہو چکے ہیں. تو گویا یوں کہیے باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ ترین ڈگری تک پہنچانے کی ساری تگ و دو کی اور نتیجہ اس کا نکل آیا کہ اس کا بیٹا جو ہے 60-70 ہزار روپئے مہینے کی کمائی کما رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس بچے کو زہر لگ چکا ہے، وہ یہ کہہ بھی نہیں پاتا کسی سے کہ صاحب مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو چکا ہے. یہ کسی ایک نوجوان کا حال نہیں ہے، بے شمار بچوں کا حال یہی ہے کہ وہ کہہ نہیں پاتے ہیں، اور کہہ نہیں پاتے کیونکہ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو اس لیے دبے ہوئے ہیں. یہی ہے نفاق، اندر کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، نفاق اسی کا نام ہے. اندر سے ایمان سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، یا کہیے اندر کے اندر میں خدا کے بارے میں شک ہے، مذہب کے بارے میں شک ہے. ایک دفعہ ایک لڑکا مجھے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی کیا کروں گا، میں اپنے علاقے میں ایک دینی تنظیم کا ذمہ دار ہوں. میں نے کہا بہت اچھا. کہا لگا میں نے اپنا بچہ بھیجا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، میں نے سوچا اسلامیات پڑھے گا، تو اسلامیات پڑھے گا تو آگے چل کر کوئی اسلام کا کام بھی کرے گا. ٹھیک. کہا لگا وہ واپس آ کر نئی باتیں سنا رہا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ آج تک خدا کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ لوگ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ کہا میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو نماز پڑھنے سے پہلے مجھے میرا بیٹا کہتا ہے تمہارے تک چھو خدا کو نہیں، اب کیا کریں گے؟ میرا کہا لاؤ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اب اس بچے کا حال کیا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے متعلق خیانت کا سلسلہ اپنائے ہوئے ہیں. وہ خیانت کیا کہ صاحب تم پڑھو، تمہارا دین بچے یا نہ بچے، تم مسلمان رہو یا نہ رہو، لیکن تمہاری تعلیم اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، چاہے اس کے نتیجے میں تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور اس سلسلے میں والدین اتنی غفلت برت رہے ہیں کہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہے، ایک سکول کے اندر سکول کا سٹاف بچوں کے ذہن میں زہر ڈالنے کے لیے تدبیر کیا انہوں نے اپنائی. کہنے لگے صاحب بچوں سب مسلمان ہیں؟ کہ جی ہم مسلمان ہیں. چلو آج خدا سے ٹافیاں مانگیں گے. مارننگ اسمبلی میں خدا سے ٹافیاں منگوائی جا رہی ہیں بچوں سے، بچے سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ ٹافی دے دے، یا اللہ چاکلیٹ دے دے. اب ظاہر ہے یہ تو بچوں کا کھیل ہے، یہ تو ٹافی ملنے والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ان کی وہ مس صاحبہ کہتے ہیں جلدی جا کر دیکھو اپنی بستوں میں ٹافیاں ہیں یا نہیں. بچے دوڑ کر کے گئے تو بستوں میں ٹافیاں کہاں ملتی. دوسرے دن کہا آج ہم محمد صاحب سے ٹافیاں مانگیں گے. تو وہ مارننگ اسمبلی میں کہہ رہے محمد صاحب ٹافیاں دے دے، میسنجر صاحب ٹافی دے دے، جلدی جا کر دیکھو بستوں میں ٹافیاں ہیں یا نہیں. کہا نہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ صاحب آج ہم عیسیٰ فادر سے ٹافیاں مانگیں گے، تو عیسیٰ مسیح ٹافی دے دے، عیسیٰ مسیح چاکلیٹ دے دے. اور ادھر سے دوسری بھی صاحبہ جا کر کے ان کے بیگوں میں ٹافیاں ڈال دیتی ہے. اس کے بعد بچے جا کر کے دوڑ کر جب دیکھتے ہیں تو ہر بچے کے بستے سے ٹافی نکل آئی. کیا پیغام ملا ان بچوں کو؟ اب اگر یہ بچہ زندگی بھر سوچتا رہے گا میں نے خدا سے مانگا تھا کچھ نہیں ملا، میں نے اپنے نبی سے مانگا تھا کچھ نہیں ملا، اور میں نے اس سے مانگا تھا وہ ملا، کچھ نہ کچھ تو ہے. بس یہ جو کچھ نہ کچھ ہے، اس کچھ نہ کچھ کے بعد اس کا ایمان نکل چکا ہے. اور والدین کہتے تھے ہمارا بچہ جو ہے وہ تو فلاں سکول میں پڑھ رہا ہے اور ٹاپ کر رہا ہے اور فر فر انگریزی بولتا ہے. اللہ اکبر. والدین اپنے بچوں کو تیزاب میں ڈال کر پھر کہیں گے یا جلنا نہیں. کیسا بڑے فخر کے ساتھ والدین کہتے کہ صاحب آپ آج ہماری بیٹی جو ہے وہ ڈانس کرنے گئی تھی, ابھی میرے پاس ایک آدمی آیا اپنی بیٹی کو لے کر, کہنے لگا صاحب ہماری بیٹی گئی تھی جموں ریس کرنے. تو تاجر کہتا جن اثر گھومو تو وہیں کر دو کیا تھا, میں تم کو تمہارا دماغ سیٹ تھا, تم اپنی بیٹی کو ریس کرنے کے لیے بھیج رہے تھے. جب چاروں طرف کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کس طرح سے لڑکیوں کا استحصال ہوتا ہے, اس کے باوجود والدین اتنے بے حس غیرتوں کا خاتمہ ہو گیا کہ صاحب اپنی بیٹی کو بھیجا اس نے ریس کرنے کے لیے کہاں نگروٹا میں, تو نگروٹا میں بیٹی کو ریس کرنی تھی اور وہاں اس نے جن پکڑ لیا. جن کیا پکڑ لیا, وہاں نہ جانے کیا چیز کھائی ہوگی کیونکہ وہیں تو اوپر ریوری ہے. تو یہ بچے جو ہیں آپ کے ہاتھوں میں یہ امانت ہیں خدا کے, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. اور آخری بات یہ کہ یہ دین ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے. قرآن کریم نے کہا ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض, یہ امانت میں نے آسمان و زمین پر پیش کی, سب نے کہا یا اللہ ہم نہیں چلا سکتے, وحملہ الانسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ دین مسلمانوں کے ہاتھ میں امانت ہے. دنیا کی قومیں دین کو حق سمجھنے کے باوجود جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو کہنے لگا نہیں ہم اس کے نزدیک نہیں جائیں گے. خود مجھ سے ایک ہندو نے کہا, کہنے لگا سال ہر سال سے میں قرآن سنتا ہوں فلاں ریڈیو اسٹیشن سے, مجھے سکون آتا ہے, میں چاہتا ہوں میں مسلمان ہو جاؤں, لیکن یہاں کے مسلمانوں کو دیکھے مجھے اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام سے نفرت ہوتی ہے. گویا جن کے ہاتھوں میں امانت تھی وہ اس امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں, وہ خود اس پر چلنے کو تیار نہیں. تو اپنا کردار وہ دکھا رہے ہیں وہ کہ جس کے نتیجے میں اسلام پر دبا آ رہا ہے. اس لیے بزرگو اپنی جوانی کو امانت مانے, اپنے مال کو امانت مانے, اپنے عہدے کو امانت مانے, اپنی بیوی بچوں کو امانت مانے, اپنی صحت اور جوانی کو امانت مانے. بلکہ یوں کہیے یہ آنکھ, اس آنکھ, یہ آنکھ امانت ہے خدا کی. اس لیے کہ تو آنکھ استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. اس لیے حضور نے فرمایا یا اللہ میں آنکھ کی خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. ظاہر ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آنکھ کا خطرہ نہیں تھا, وہ تو گناہوں سے معصوم تھے, لیکن اس کے باوجود حضور اتنے محتاط تھے خدا اپنی ذات کے احباب سے, اس قدر محتاط. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ازواج مطہرات تو مسجد نبی کے آس پاس تھی, آس پاس ان کے حجرے بنے ہوئے تھے, لیکن ایک زوجہ محترمہ جن کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصلاً یہودی خاندان کی تھی. یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے فاصلے پر ان کے قیام گیا تھی. اس لیے جب حضور مہمان اعتکاف میں ہیں تو کئی دن ہو گئے ملاقات نہیں کر پائیں. تو ایک دن انہوں نے سوچا آج رات کو میں کم سے کم حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں گی, اجازت طلب کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, جب لوگ تراویح پڑھ کر گھروں میں واپس جا چکے ہوں گے اس وقت آ جانا. اب وہ حضرت رات کو حضرت صفیہ رضی اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی, تھوڑی دیر وہاں اعتکاف کی جگہ پر بیٹھی ہیں. اس کے بعد پھر جب نکلی واپس تو حضور نے سوچا کہ صفیہ ہیں یہ واپس جا رہی ہیں تو تھوڑی دور تک میں ان کے ساتھ جاؤں گا. اب جب باہر نکلے تو اتفاق سے دو صحابی نظر آ گئے, ایک روایت اور ایک روایت میں ایک صحابی. وہ صحابی خود بہت اونچے درجے کا آدمی تھا, اس کا نام تھا اسید ابن حضیر, اتنا عظیم اور منفرد صحابی تھا وہ. یہی اسید ابن حضیر بیان کرتے ہیں بخاری میں حدیث ہے یہ کہ میں نبی علیہ السلام میں اور میرا ایک ساتھی عباد ہم دونوں حضور کے ہاں سے نکلے. رات کا وقت تھا, پہلے کا واقعہ, رات کا وقت تھا, ہم حضور کے ہاں سے نکلے تو باہر اندھیرا تھا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا یار ہم نے شاید غلط کیا, ہم اتنی دیر تک یہاں رہے, اب اندھیرے میں کیسے اپنے گھر تک پہنچیں گے. دوسرے نے کہا نہیں نہیں ہم تو حضور کے پاس بیٹھے تھے تو اس میں کیا غلطی ہے. کہا نہیں غلطی تو نہیں ہے لیکن شاید ہم بہت دیر اب پہنچ نہیں سکیں گے. اسی پریشانی میں تھے تو اچانک سامنے روشنی نکل گئی, میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو میں نے روشنی کو یوں کیا تو روشنی ڈنڈے کے ساتھ رک گئی اور اسے راستہ نظر آنے لگا. اس ڈنڈے کو ہم لے کر کے چلتے رہے اور روشنی نظر چلتی رہی اور ڈنڈے کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے, یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر ہمارا ایک راستہ ادھر کو تھا, ایک کا راستہ ادھر کو, وہاں وہ روشنی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک اس کے ساتھ چلنے لگی, ایک اس کے ساتھ, اور اپنے اپنے دروازے پر جا کر روشنی بجھ گئی. یہ بخاری میں حدیث ہے, ایسے صحابی ہے یہ. حضرت نبی علیہ السلام جب حضرت صفیہ کے ساتھ باہر نکلے تو اسید ابن حضیر اتفاق سے جا رہے تھے. حضور نے بولا اسید یہ میرے ساتھ جو خاتون ہیں یہ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیوں بیان فرمایا؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں خیال آنے لگے نبی علیہ السلام رات کو کس عورت کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں برا خیال آئے؟ حضور نے فرمایا شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, اگر تمہارے دل میں یہ برا خیال آ جاتا, تم نہ چاہتے پھر بھی برا خیال آ جاتا تو کیا کرتے تم اس وقت؟ اس لیے میں نے پہلے صفائی دے دی. تو جن کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ میں اپنی آنکھوں کی خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں, تو آنکھ امانت ہے. زبان امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، زبان کی اور رانوں کے درمیان کے پورشن کی، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت میں جگہ دے دینے کی. مائی یزمن لی ماں بائنا لہیا ہی، جو مجھے گارنٹی دے گا اس کی جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور اس کی جو دونوں رانوں کے بیچ میں وبا وما بائنا فخذی ازمن لہو الجنہ، میں جنت کی زبان. زبان اللہ کی امانت ہے، لیکن اتنا غلط استعمال اس کا ہوتا ہے، اس غلط استعمال کی وجہ سے باپ اور بیٹے میں ٹکراؤ، میاں بیوی میں ٹکراؤ، سگا بھائی جو ہے وہ دشمن بن جاتا ہے، صدیوں کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. زبان کے زہر سے کسی کو بچانا بہت مشکل بھی ہے اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کسی کے بدن میں طاقت ہے، یہ طاقت بھی امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی، بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بیماری یہ بھی امانت ہے. تمہارا رویہ بیماری کے ساتھ کیا رہے گا؟ بیمار ہونے پر تم اللہ کی شکایتیں کرو گے، نعوذ باللہ، یا خدا کو برا بھلا کہنے لگو گے، گویا تم نے بیماری جو امانت تھی اس کے ساتھ خیانت کی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بیمار ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے بھائی بیماری بھی اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، صحت بھی اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، دونوں خدا کی بھیجی ہوئی ہوتی ہیں. جب وہ خود بیمار ہو گئے تو کہنے لگا حضرت اب تو بیمار خود ہو گئے، اب کیا کہتے ہیں آپ بیماری کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، یا اللہ بیماری بھی آپ کی بھیجی ہوئی چیز ہے، صحت بھی آپ کی بھیجی ہوئی چیز ہے، میں کمزور بندہ ہوں، بیماری کو جھیل نہیں پاؤں گا، اس نعمت کو واپس لے کر صحت کی نعمت دے دیجیے. تصور کتنا واضح اور مثبت ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ایک ایک چیز کو اپنی امانت ماننا چاہیے. اگر مسلمان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ امانت، وہ دین کو امانت سمجھے، وہ اپنی جوانی کو امانت سمجھے، وہ اپنی بیوی بچوں کو امانت سمجھے، وہ اپنے مال کو امانت سمجھے، اس کا غلط استعمال نہ کرنے لگے، تو سارا نظام ہی بدل جائے گا. اور یہاں تک کہ حسن اگر کسی کو ملا، یہ حسن بھی امانت ہے. اس حسن کا غلط استعمال، لڑکا حسین ہو یا لڑکی حسین ہو، اس کا مطلب تم کو امتحان میں ڈال دیا گیا، اب تمہارا پیچھا ہوگا، تمہارا جی چاہے گا مجھے کوئی معشوق بنائے، تمہارا جی چاہے گا میں بھی کسی کا پیچھا کرنے لگوں، تو یہ امانت ہے تمہارے پاس. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں دو طبقے جہنم میں، جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں مگر وہ جہنم میں ضرور جائیں گے، ان میں سے ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نساءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور جو لڑکوں کا پیچھا کریں گی اور چاہیں گی کہ لڑکے ہمارا پیچھا کریں. تو بہت بڑا امتحان ہے گویا آج کی بیٹی کے لیے. رؤوس ان کا سمت البخت. حضرت نے ارشاد فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اب اگر لڑکا کانوں میں بالیاں ڈال رہا ہے، اگر وہ لڑکا جو ہے وہ وانک لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت بننا چاہتا ہے، کیونکہ عورتوں کی چیزیں اسے اپنا لی ہیں، اور اگر عورتیں جو ہیں وہ لباس پہن رہی اور ساتھ میں خط سوار ہو جاتا ہے کہ سب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا مسلمانوں کی سوچ اتنی ناقص ہو گئی ہے کہ وہ غیر قوموں کا کلچر اپنانے کو کہتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ اب بھائی آپ تو اسی گلی میں رہنے والے ہیں، اسی جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ کی تعلیم بھی معلوم ہے، آپ کی قابلیتیں بھی معلوم ہیں، تو دوسروں کا کلچر اپنا کر آپ آگے کہاں بڑھ رہے ہیں؟ آپ یہی ہیں، بڑھ رہے ہیں وہ آگے جن کا کلچر ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری امت دوسروں کا کلچر اپنائے گی، اس وقت جو میرے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، من تمسک بسنتی عند فساد. طرز حیات دو ہیں، زندگی گزارنے کے پیٹرن اب مختلف ہیں، ایک نبیوں کا طرز حیات ہے اور ایک نبیوں کے خلاف کا طرز حیات ہے. ساری قومیں اس وقت جو زندگی گزار رہی ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں نبیوں کے خلاف، اس میں خود عیسائی بھی ہیں، اس میں خود یہودی بھی ہیں، اس میں خود غیر مسلم ساری قومیں ہیں، اور اسی نقشے پر مسلمان بھی ان کے پیچھے چلنے لگے ہیں. نبیوں نے حیا سکھائی، نبیوں نے پاک دامنی سکھائی، نبیوں نے اخلاق سکھایا، نبیوں نے کردار سکھایا، نبیوں نے کسی کا ظلم نہیں سکھایا، نبیوں نے سکھایا کہ حرام پیسے سے ایسے بچو جیسے. اور آج کا دور کہتا ہے کہ نہیں صاحب پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام، چاہے کتنا بڑا سکنڈل کیوں نہ کرنا پڑے. چنانچہ جتنے تعلیمی اداروں سے نکل کر افراد آتے ہیں وہی بڑے بڑے سکنڈل کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے تباہیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ جنسی سکنڈل ہوں، چاہے وہ مالی سکنڈل ہوں، چاہے وہ دفتروں کے سکنڈل ہوں، چاہے وہ بازاروں کے سکنڈل ہوں. اور ذہانتیں استعمال ہوتی ہیں، قلم استعمال ہوتا ہے، اپنے عہدے استعمال ہوتے ہیں، کرسیاں استعمال ہوتی ہیں انہی کے لیے. یہ سب امانت کا غلط تصور. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس پہ بہت باتیں ارشاد، ان باتوں میں سے ایک بات بڑی دردناک ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور ہر وقت ایک مسلمان کو بار بار وہ سامنے رکھنی چاہیے، اور اگر وہ بات ذہن میں رہے تو ہو سکتا ہے قدم قدم پر انسان کو سنبھلنے کی تحریک ملتے رہے. حضور نے باتیں ارشاد فرمائیں. حجت الوداع کا خطبہ جو ہے وہ دراصل تمام انسانیت کے نام منشور تھا، تمام نسل انسانی ایک اللہ کے بندے ہیں، آدم کی نسل ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی خاندانی تفاخر نہیں، کوئی لسانی برتری نہیں، تمام انسان آدم کے اولاد ہیں. لسانیت، قومیت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو ایک دوسرے پر برتریاں ہیں ان بتوں کو آپ نے پاش پاش کر دیا. آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام رسموں کو میں اپنے پاؤں سے رون کر جا رہا ہوں. ان امور الجاہلیت موضوع ان تحت قدم ہذا، جاہلیت کے تمام بتوں کو میں توڑ کر کے جا رہا ہوں، دوبارہ کوئی جاہلیت ادا نہیں کرنا. اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا انی فرقتکم علی الحوض، میں تم سے آگے جانے والا ہوں حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا. اس وقت عجیب صورتحال تھی، ایک طرف سے خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، حضور احرام کی حالت میں ہیں، ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میدان میں موجود ہیں اور قریب صحابہ ہیں، احرام کی حالت ہے، عرفات کا میدان ہے، دعائیں اب تک ہوئی ہیں، حضور دعائیں ہوئیں، ابھی دعائیں ہونے والی ہیں، تو گویا اس کائنات کا سب سے مقدس ترین گروہ وہاں موجود ہے، سب سے مقدس ترین مقام پر دعائیں چل رہی ہیں اور اسی وقت حضور کا خطاب ہو رہا ہے اور یہ دراصل قیامت تک آنے والے تمام نسل انسانی کو حضور نے مخاطب بنایا. اس وقت آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سے آگے جانے والا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. شاہ فرمایا وہاں میں امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کتنی اچھی ہے. انی مقاصرون بکم الامم، آگے فرمایا وہاں جب لوگ میرے پاس پہنچیں گے کچھ لوگوں کو مجھ سے روک دیا جائے گا ان کے نزدیک مت جاؤ، اور میں جو ان کے نزدیک جانا چاہوں گا مجھے روک دیا جائے گا ان کے نزدیک مت جائیے. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد یہ کیا کر رہے تھے. اس کے بعد آگے فرمایا تو لہذا خبردار وہاں میرا چہرہ سیاہ نہیں ہونے دینا، فلا تصویدو وجہی، خبردار مجھے وہاں شرمندہ نہیں کرنا. یعنی گویا تم ایسی زندگی لے کر کے نہیں آنا کہ مجھے وہاں شرمندہ ہونا پڑے، یہ میرا امتی کیسا آ گیا. باپ اس وقت شرمندہ ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا جس کے بارے میں اس کو امید تھی کہ جو بہت باکردار ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے تو بہت بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں اور وہ تھانے میں بند ہو گیا ہے، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کیا کیا اس نے، کہتا ہے میں تو منہ دکھانے کے بھی کہیں قابل نہیں رہا. ٹھیک اسی طرح سے حضور نے فرمایا خبردار مجھے وہاں شرمندہ نہیں کرنا. ہر مسلمان کو ہر مرحلے پر یہی پیغام سامنے رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. سنتیں جن حضرات کی باقی ہوں وہ حضرات سنتیں پڑھ سکتے ہیں.
پانچ منٹ سنت کے لیے، پھر انشاءاللہ نماز ہوگی.
سلطان بیٹھے ان سے نماز پڑھیں.
آئندہ ہفتے انشاءاللہ امید ہے حضرت مفتی مظفر صاحب تشریف لائیں گے.